بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سے ہوا، سورہ مؤمنون، جس کے آغاز میں کامل ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے اپنے نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، فضولیات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے شرم و حیا کی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور آخر میں پھر فرمایا نمازوں کا خوب اہتمام کرتے ہیں. فرمایا یہی کامل ایمان والے ہم الوارثون، جنت کے وارث ہوں گے. جنت ملے گی نہیں بلکہ وارث بن جائیں گے، ہمیشہ ان کے پاس رہیں گے. پھر اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ مختلف ادوار سے یہ گزرتا ہے، جو اللہ انسان پر یہ سارے ادوار لاتا ہے وہ موت کے بعد اسے ایک نئی زندگی بھی دے سکتا ہے. پیغمبر نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی، قوم نے جھٹلایا، پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. اللہ نے اپنے بندوں کو کشتی پہ سوار کر کے اس طوفان سے محفوظ رکھا. پھر دوسرے نبیوں کا بھی تذکرہ، سبھی کی دعوت توحید تھی اور ایک ہی پیغام تھا، لیکن قوم نہیں مانتی. اور انبیاء کے جانے کے بعد یہ قوم خوب فرقوں میں تقسیم ہو گئی، اور ہر ایک اپنے نظریات پر مطمئن، اپنے سوچ پہ اور اپنے عقیدے پہ مطمئن. اسی کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. البتہ جو خالص ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا، انسان کو ہم اتنی ذمہ داری ڈالتے ہیں جتنی انسان میں پہلے طاقت رکھی ہوتی ہے، اسی چیز کا ہم اسے ذمہ دار بناتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر مشرکین سے بھی سوال کیا جائے کہ یہ کون کرنے والا ہے نظام، تو بھی کہیں گے اللہ ہی کرنے والا ہے. جب یہ سب کچھ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے، پھر نہ جانے اللہ کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جب ان پر موت طاری ہوگی، موت کے وقت تمنا کریں گے، اے کاش کہ دنیا میں پھر بھیجا جائے، اب ہم نیک بن کے لوٹیں گے. عدل فرمائے، ان کے منہ کے بول ہیں اس لیے کہ موت کے بعد پھر یہ مہلت نہیں ملتی. پھر آخر کی زندگی کی ایک تصویر بتائی ہے کہ جہاں سارے رشتے بھول جائیں گے اور سب ایک دوسرے سے بکھر جائیں گے، اور وہی کامیاب ہوگا جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا، اور وہ بڑا خسارے میں ہوگا جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جب ان کے سامنے ان کی زندگی کی پوری تصویر آئے گی تو کہیں گے، ہائے بدبختی، آج ہم ناکام ہو گئے. اور پھر اللہ رب العزت، یہ مشرک کفار یہ کہیں گے، وہ کہاں ہیں جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے؟ تو فرمایا، وہ فریق تو اللہ کا بہت پیارا ہے، اس وقت وہ اللہ کے رحمت کے سائے میں ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، تو آخرت کے ایک طویل دن کو دیکھ کر کہیں گے، جیسے دنیا میں ایک دن یا ایک رات ٹھہرے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا کہ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک دن کا بنانے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی برباد کر دی، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک دن اللہ کے حکم کی، اللہ کی اطاعت کی، اور آخرت کی زندگی سنوار لی. دنیا کے مقابلے میں تو دنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایک دن بھی نہیں ہے اگر اس کو تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ وہ تو غیر محدود ہے. لیکن خود وہ کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے دنیا میں ہم ایک دن ٹھہرے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سارا کائنات کا نظام اور انسان کے بیچ میں پیدائش، یہ بیکار اور فضول تو نہیں ہے، بے مقصد تو نہیں ہے. یہ انسان اس دنیا میں لہو لعب کے لیے اور کھیل کود کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک بلند مقصد کے لیے آیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اطاعت ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا اور اللہ ہر قسم کے شرک سے بالا تر ہے, وہ اکیلا ہے اپنے ذات میں اور اپنے صفات میں. پھر سورہ نور کا تذکرہ ہے, نور روشنی کا نام ہے, یہ زندگی کے اندر اس کے احکام زندگی میں زندگی کے لیے ایک روشن اور چمکدار چراغ ہیں. اگر اس کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تو زندگی کے اندر بہت راستے ہدایت کے کھلا کرتے ہیں. سورت کا نام سورہ نور, اس کے اندر عام طور پہ احکامات کا تعلق آدمی کی عفت اور پاکدامنی اور معاشرے کی پاکیزگی اور طہارت پر اس کے احکامات مشتمل ہیں, اور اس کے آغاز میں زانی اور زانیہ کی سزا کا تذکرہ ہے کہ اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے اور انہوں نے یہ جرم کر لیا تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو متواتر احادیث میں ہے کہ پھر انہیں سنگسار پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دیا جائے گا. اصل میں یہ جرم اتنا برا ہے, اس سے نسب بگڑ جاتی ہے, سوسائٹیاں بکھر جاتی ہیں, خاندان اجڑ جاتے ہیں, نسلیں جسے کہیں کہ بے سہارا ہو جاتی ہیں. جس معاشرے کے اندر یہ گناہ رائج ہو جائے پھر ایک گناہ نہیں بلکہ جرائم کی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کی نظر میں زنا بہت بڑا جرم ہے, اس لیے عبرت ناک سزا بتلائی ہے اگر یہ کیے جائے. اس لیے کہ میرے نبی فرمایا کرتے کہ جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا تو پھر زمین و آسمان اس سوسائٹی سے روٹ ہو جائے گا. پھر جب انسان اپنے جسم کا پانی غلط استعمال کرتا ہے تو پھر آسمان والا بھی اپنی رحمت کی بارشیں نہیں بھیجا کرتا, زمین بھی پھر خوش ہو جا کرتی ہے, وہ بھی برکتیں نہیں دیا کرتی. جب زرتی کا انسان بدکاری پہ مشتمل بدکاری کرنے لگتا ہے, اس سوسائٹی میں ایسی جراثیم اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ ماضی میں کبھی ان کا نام و نشان بھی اس سوسائٹی نے ان بیماریوں کا نہیں سنا تھا. تو جس معاشرے میں زنا شروع ہو جائے تو پھر وہاں اس کے پیچھے ہر برائی ہے. قتل و غارت وہاں کوئی تماشا ہے. آج جو آپ کو جرائم نظر آ رہے ہیں نا, عام طور پہ چور اور ڈاکو اور قاتل آپ کو نظر آئیں گے, وہ جوڑواں ہوتے ہیں, لڑکا اور لڑکی. کئی جرائم میں دونوں شریک ہوتے ہیں. اس لیے کہ زنا کے لیے پیسہ چاہیے, حلال تو ہے نہیں, اب حرام کمانا ہے وہ. اس لیے کہ زانی کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے, پھر اس کے لیے قتل معمولی چیز ہے, اغوا معمولی چیز ہے, اور کسی کی جان لینا معمولی چیز ہے. یہ جو درندوں کی طرح آپ دیکھتے ہیں نا, درندوں کی طرح جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندیوں میں پھینک دیتے ہیں, اور اغوا کے اگر کے انسانوں کے جسے کہیں کہ جسم کے ٹکڑے کر دیتے ہیں, یہ زانی پہلے ہوتے ہیں, بعد میں یہ اغوا کار بنتے ہیں, یہ بدکار پہلے بنتے ہیں, ڈاکو بعد میں بنتے ہیں. ہاں, دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت بہت دور دیکھتی ہے, اگر کاش کہ مسلمانوں کی دھرتی پر یہ زنا کی سزا جاری ہو جاتی ہے, ہاں تو نہ جانے کتنے جرائم کا سد باب ہو جاتا. لیکن آج تو خود کتنے مسلمان ہیں جو اسلامی احکامات کو اپنے معاشرے کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. کہیں آج مسلمانوں میں یہ سزا جاری ہو جائے اسلامی حکومت میں, تو خود مسلمان کہتے ہیں یہ تو وحشت بری سزا ہے, الیاذ باللہ ایمان چلا جاتا ہے, یہ تو بڑی انتہا پسندی کی سزا ہے, اس میں تو وحشتی ہی جسے کہیں کہ وحشت کہتے ہیں اللہ کے حکموں کو. تو مسلمان خود آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر بھگتے گا جو ہو رہا ہے, وہ بھگتے گا جیسے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے, شریعت جس چیز کی سزا سخت مقرر کرتی ہے اس کے شرائط بھی سخت مقرر کرتی ہے, کہ شرائط بھی اگر شرائط پہ اترے گا تب یہ حد جاری کی جائے گی. شریعت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اس غلطی کو چھپا لیا جائے, لیکن جب ثبوت پورے طور پر مل جائیں تو پھر شریعت کی چاہ ہوتی ہے کہ پھر سزا سختی کے ساتھ نافذ کی جائے, پہلے پردہ ڈال دیا جائے, اور اگر گواہ ثابت ہو جائیں اور بات طے ہو جائے تو پھر اس کی سزا سختی کے ساتھ جاری کی جائے. اس زانی کی سزا کے بارے میں فرمایا کہ کمرے میں نہیں, اسے برسر عام کوڑے مارے جائیں تاکہ نسلوں کی عفت اور پاک دامنی اور حیا بچ جائے. اب تو کوئی سینکڑوں میں کوئی نوجوان ہوگا جس کی حیا اور پاک ادامنی اس گندے ماحول میں محفوظ ہو جاتی. بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اپنی پاک ادامنی محفوظ رکھے. ورنہ اسکول کالج یونیورسٹیاں یہاں تو بدکاری کی ہوائیں چل رہی ہیں اور بے حیائی کی ہوائیں چل رہی ہیں, اور یہاں تو عفت اور پاک ادامنی چھیننے کا بازار گرم ہو چکا ہے. تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو اپنی جوانیوں کو محفوظ رکھ لیتے ہیں. پھر فرمایا کسی پر بہتان لگانا کہ یہ زانی ہے, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. جب تک گواہ نہ ہو تو تہمت کی سزا اسے ملے گی, تہمت کی سزا, اس پہ 80 کوڑے ہیں, اس کا سزا کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اگر میاں اپنی عورت کے بارے میں جسے کہیں کہ شک اور شبہات میں مبتلا ہے تو اب دونوں ساتھ تو نہیں رہ سکتے, کیا ہوگا, اور شوہر کے پاس گواہ بھی نہیں ہے, تو شریعت نے ایک اور طریقہ بتایا لعان, کہ وہ 5 قسمیں کھائے گا, پھر وہ عورت قسم کھائے گی اور اس کے جھوٹا ہونے پر. جب یہ دونوں قسمیں وہ سچائی پر اور وہ اس کے جھوٹے ہونے پہ قسم کھا لیں گے تو ان دونوں کے اندر ایک طلاق بائنہ یعنی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے, حرام ہو جائیں گے اور ان کی علیحدگی ہو جائے گی, اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا واقعہ جو مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش بن کے پیش آیا مدینہ کی گلیوں میں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے بہتان باندھا. جب بنی مستلک سے واپس آ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زوجہ بھی ساتھ تھی, آپ کجاوے میں تھی جو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے اس پر تھی, راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, حضرات سارے اپنے اپنے قضاء حاجت کے لیے اپنی ضروریات کے لیے ادھر ادھر گئے, یہ خاتون بھی قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے گئیں, وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا, ہار کے موتی چننے میں دیر ہو گئی, ادھر قافلہ روانہ ہو گیا. جن حضرات نے ان کا کجاوہ اٹھایا ہلکی پھلکی خاتون تھی, انہوں نے سمجھا بیٹھی ہوئی ہوں گی, تو یوں قافلہ چل پڑا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں تو قافلہ روانہ ہو چکا ہے, تو آپ نے وہیں دوپٹہ اپنے اوپر کر کے لیٹ گئی, اس خیال سے کہ جب اگلی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے اور میں موجود نہ ہوں گی تو حضور ضرور پیچھے کسی کو اور تشریف لے آئیں گے, پیچھے کسی کو بھیج دیں گے. پیچھے ایک صحابی ہوا کرتے تھے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلے, کوئی چیز گری پڑی رہ جائے قافلے میں تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھا کے لے آئے. تو اماں خود فرماتی ہیں کہ صفان نے پردے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا, جب تک پردے کا حکم نہیں ہوا تھا آیا تھا مجھے دیکھا ہوا تھا, تو جیسے حضرت صفان تشریف لائے اور مجھے دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور زبان پہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی پیچھے رہ گئی. ہاں یہ جملہ کا انا للہ رجوع. اماں فرماتی ہیں کہ صفان بڑا بحیا آنکھیں جھکا لی, اپنی سواری بٹھا لی, خود دور چلے گئے. میں سواری پہ جب بیٹھ گئی تو نظریں جھکاتے ہوئے آئے, لگام اپنی سواری کے پکڑی اور آگے آگے چل پڑے اور میں سوار ہو گئی. اور یوں جب مدینہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت کسی کی نظر پڑ گئی تو وہاں منافقین عبداللہ ابن ابی نے جسے کہیں کہ آسمان کو سر پہ اٹھا لیا اور خوب بدتمیزی کی, اور اس نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ ایک خاتون ایک اجنبی مرد کے ساتھ اکیلے آئی ہے. اللہ کے پیارے بندوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آتی ہیں, اللہ اکبر. کئی دن تک یہ کیفیت مدینہ کے اندر اور یہ پروپیگنڈا چل پڑا, پروپیگنڈا چل پڑا. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان کہ یہ کیا ہوا ہے, اللہ کی شان اللہ نے وہی بھی نہیں بھیجی, وہی بھی نہیں جی. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھیوں سے مشورہ کر رہے کیا کیا جائے, ارے نبی عالم الغیب ہوتا تو یہ آزمائش کا شکار ہوتا ہاں اور اس تکلیف میں آتا. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر رہا ہے, کسی سے مشورہ کیا دوسرے سمجھ گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول عائشہ کا انتخاب آپ گھر کے گھر کے لیے آپ کا اپنا تھا یا اللہ کا تھا؟ کہا عمر یہ انتخاب تو اللہ کا تھا. کہا پھر اللہ کے رسول پھر صبر کیجئے نا, اللہ آپ کے گھر کے لیے اچھا انتخاب کرے گا, پھر کوئی اچھا ہی انتخاب, آپ صبر کیجئے. حضور فرماتے ہیں عمر کے اس بات سے میرے دل میں بڑی تسلی ہو گئی. لیکن اماں فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں آتے لیکن آپ کا رویہ اور آپ کی کیفیت اور آپ کے چہرے کا غم میں دیکھ رہی تھی لیکن سمجھ نہ پائی. ایک دن میں ام ایمن کے ساتھ میں باہر گئی اور باہر جا کر قضائے حاجت کے لیے خاتون کے ساتھ گئیں تو راستے میں اس خاتون کا پاؤں وہ اپنی چادر میں اٹکا تو اس نے اپنے بچے کو بد دعا دی. تو میں نے کہا, عائشہ فرماتی ہے, عائشہ فرمانے کا اپنے بچے کو بد دعا دے رہی, وہ تو بدری ہے. کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں؟ کہا کیا؟ کہا میرا بچے کیا کہہ رہا ہے تمہارے بارے میں. تو عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے بارے میں کیا ہے. تین مخلص صحابہ, دو صحابہ ایک خاتون, یہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے, جن میں ایک اس خاتون کا بیٹا بھی تھا. تو حضرت عائشہ کو بتایا کہ تیرے خلاف تو مدینہ میں یہ کہانی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں واپس آ گئی اور واپس آ کر روتی رہتی کئی دن تک. ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے اجازت چاہی کہ مجھے اپنے ابا اماں کے گھر جانے دیں. میں گھر چلی گئی, حضور نے اجازت دے دی. ادھر دیکھا تو ماں باپ بھی وہی رو رہے ہیں, وہی رو رہے ہیں. ادھر وہی کا سلسلہ نہیں آیا. کئی دن گزر گئے, صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے زمین مدینہ کی اپنے وسعتوں کے بعد بھی تنگ ہو گئی. حضور کے گھر میں اس قدر ازمائش اور مدینہ کے منافق پروپیگنڈا کر رہے, اللہ کی شان. پھر ایک وقت آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق کے گھر گئے, اور جب گھر گئے تو تھوڑی دیر تشریف فرماتے. اچھا, صدیق کا گھرانہ بھی عجیب تھا, عجیب گھرانہ تھا. مجالے کے حضور کے بارے میں ذرا بھی دل پہ ذرا کیفیت بدگمانی آئی ہو کہ ہماری بیٹی ان کے گھر سے روتی ہوئی آئی ہے, نا نا نا. عجیب خاندان تھا اور عجیب گھرانہ تھا, ایسے میرے نبی پر فدا اور ایسے عاشق تھے. عائشہ فرماتی کہ میرا ابا مجھ سے کہتا, عائشہ سچ بتا کیا معاملہ ہے, مجھ سے کہہ رہے ہیں, حضور کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, گھر میں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ میں مصلی پہ تھی. جب سے حضور کے گھر سے آئی تو میں نے تو مصلی سنبھال لیا. میں نے کہا اے اللہ تیری طرف ہی فریاد ہے, دنیا کو میں کیسے مطمئن کر سکوں, تو ہی میرا فیصلہ فرما. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا وہ کیفیت جو وحی کے وقت ہوتی ہے وہ حضور پہ طاری ہو گئی کہ آپ کے پیشانی پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے. میں سمجھ گئی اب رابطہ ہو گیا ہے, رابطہ ہو رہا گیا ہے. فرمایا ادھر میرے ماں باپ پریشان کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ آتا ہے, کیا فیصلہ آتا ہے, کیا خبر آتی ہے. فرمایا میں اندر سے مطمئن اس لیے کہ میں تو پاک صاف تھی, بڑی مطمئن. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کہنے لگے عائشہ تو یہ خوشخبری ہے, اللہ نے تیرے لیے برات کا اعلان کر دیا ہے. تو فرمایا کہ میری بی اماں مجھ سے کہنے لگی حضور کا شکریہ ادا کرو. تو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں ناز میں آ کر, ناز کہتے ہیں دل میں تو محبت ہو, انداز ایسے ہو کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا لگی کہ میں تو ان کا کیوں شکریہ ادا کروں, ان کے گھر سے تو رو کر آئی ہوں, میں اس کا شکریہ ادا کروں جس نے میرے لیے برات کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات ناز میں آ کر کہی, محبت میں آ کر کہی. ادھر عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا, میں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے میری برات کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے کان میں بتا دی, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ میری پاک دامنی میں قرآن کی کئی ساری آیتیں بھیج دی کہ قیامت تک مسلمان میری برات کا اعلان کرتا رہے گا اور میری عفت اور پاک دامنی کا اعلان جسے کہیں کہ وہ کرتا رہے گا. تو یوں کئی ساری آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی پہ اتری ہیں. عائشہ بڑی خاتون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن میرے عزیزو اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ازمائش آتی ہے, اللہ کے پیاروں پر بھی. لیکن صبر صبر صبر, تقوی صبر تقوی, یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ پھر اس کے بعد عزتوں کے دروازے کھولتا ہے. صبر تقوی پھر اللہ عزتوں کے دروازے کھولتا ہے. تو اسی کے بارے میں اللہ نے ساتھ اس مخلص مسلمانوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ تم نے یہ کیا کیا, انہوں نے سچی توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا. منافقین کے لیے سخت سزا کا تذکرہ فرمایا. اور پھر قرآن کی ایک آیت کا تذکرہ کہ جو لوگ مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ قرآن کی آیت اس خاص واقعے میں اتری ہے, لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اس زمانے میں شاید مسلمان سوسائٹیوں میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے کا یہ انداز نہیں تھے جیسے آج پھیلایا جا رہا میڈیا کے ذریعے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے. فرمایا وہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو مسلمان سوسائٹیوں میں بے حیائی اور فحاشی کو رواج دیتے. آج تو بدقسمتی سے تاجر بھی کہتا میرا کپڑا نہیں بکے گا جب تک کہ میں کسی اریا تصویر کو سائن بورڈ پہ نہ لگاؤں, میرا مال بھی نہیں بکے گا جب اور اس کے جسم کا میں جسے کہیں کہ اس کو تجارت کے لیے استعمال نہ کروں, میرا مال بھی نہیں بکے گا جب تک کہ خاتون کو سامنے جسے کہیں کہ ایک شو پیس کے طور پہ استعمال نہ. کیسا مسلمان تاجر ہے, پتہ نہیں کیسا ایمان ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے, یہ نہیں جانتا روزی اللہ دیتا ہے. اور اس گناہ کی نحوست سے اگر تیرے پاس پیسہ آ بھی گیا تو ہسپتالوں میں جائے گا, تو جیلوں میں جائے گا, تیرے پیسہ وکیلوں کے پاس جائے گا, اور تیرا پیسہ مصیبتوں میں لگے گا, اور تیری یہ دولت ازمائشوں میں لگے گی, اور تیری اولادیں نافرمان بنیں گی, اور تیری بیویاں بے وفا بنیں گی, اور تیرے گھر کا سکون لٹ جائے گا. اگر دولت تو نے نافرمانی کرتے کرتے کمائی, کس نے کہہ دیا کہ نافرمانی کر کے پیسہ کمانے میں کوئی خیر ہے؟ ہاں, لیکن ہوش نہیں ہے آج کے مسلمانوں کو. جسے اللہ کہہ رہا کہ جو بہجائی کو فروغ دے کر بہجائی کو مسلمان سوسائٹی میں فروغ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان والوں سے کہا مت پیروی کرنا شیطان کی, مت پیروی کرنا. تو حضرت عمر, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابوں میں سے ایک صحابی کی بڑے تعاون کیا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی میری بیٹی کی تہمت کرنے میں شامل ہے تو کہا آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا. تو اللہ نے قرآن کی آیتیں بھیج دی کہ جو اولو الفضل ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے پہلے ان کی خدمت کر رہے تھے وہ کرتے رہیں. کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ نے جب انہیں معاف کر دیا تو وہ بھی معاف کر دیں؟ تو حضرت صدیق فرمایا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی معاف کر دیں, میں پھر سے اس کے ساتھ تعاون شروع کر دیتا ہوں. پھر سے تعاون شروع کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بتایا, جو بھی مسلمان پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہوتی ہیں اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہوتی ہیں. شروع آیت میں ایک بات بتائی ہے کہ جو زانی عورت ہوتی ہے اور جو مشرکہ عورت ہوتی ہے, طبعاً اس کی طرف رجحان بھی اس کو زندگی میں لانے کے لیے زانی ہی کا طبعاً مزاج ہے, وہ ہی چاہتا ہے کہ یہ میری زندگی میں آ جائے. جیسے اس کے اندر گند ہے یہ گندے ہی کے اندر مائل ہوتا ہے, اس کا تذکرہ شروع میں فرما دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس بے حیائی اور فحاشی کو سد باب کے لیے ایک ضابطہ بتایا, جب کسی گھر میں داخل ہو جاؤ تو پہلے اجازت لے کے داخل ہو, اگر اجازت ملے تب جاؤ, اس لیے کہ تم اجنبی ہو, کہیں ایسا نہ ہو گھر کی عورت کس حال میں ہے اور تم اچانک داخل ہو جاؤ. اور ساتھ یہ فرمایا مردوں سے تم اپنی نگاہیں نیچے رکھو, عورتوں سے کہا تم بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھو, اس سے تمہاری عفت اور پاک دامنی محفوظ ہوگی. پھر عورتوں کو ایک بڑی ہدایت دی کہ تم بناؤ سنگھار کر کے اور اپنا حسن و جمال دکھانے کے لیے باہر نہ نکلنا, اس سے فتنہ برپا ہو جائے گا. اور حیا کی چادر اوڑھ کے نکلنا, ہاں ایک رشتوں کی ایک فہرست بتائی, ان رشتوں کے سامنے تیرا پردہ نہیں ہے, باقی رشتوں سے پردہ ہے. تیری تو عفت کا اتنا اسلام نے خیال کیا کہ اگر تو نے پائیدان پاؤں کے اندر کچھ زیورات پہنے ہیں تو وہ بھی ٹانگ زور سے نہ مرنا, ورنہ ایسا نہ ہو کسی دل کے مریض میں مرض اور بڑھ جائے. پھر اللہ رب العزت نے اس بے حیائی اور فحاشی کے سد باب کے لیے فرمایا نکاح جلدی جلدی کرو, اس لیے کہ جس معاشرے میں نکاح سستی اور جلدی ہوں گے وہاں بدکاری اور فحاشی کے راستے بند ہوں گے. فرمایا جلدی جلدی کرو. اور پھر ایسا لگتا ہے آج کی سوسائٹی کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات فرمائی کہ جب تم نکاح جلدی کرو گے تو اللہ تمہیں فقیر نہیں غنی بنا دے گا. آج کہتے ہیں پہلے یار کچھ ہو تو جائے, پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے. ارے میاں پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا, گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اتنا انتظار کرواتے ہیں آج کہ نہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائے, حالانکہ اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں ایسی عجیب اسٹیٹس نے مت مار دی ہے, اسٹیٹس نے مت مار دی ہے. اور نوجوانوں کی عفت حدیث میں آتا ہے, اگر بچہ بچی بالغ ہو گئے اور ماں باپ نے جان بوجھ کے اس میں تاخیر کی, جو بدکاری کرے گا باپ اس جرم میں برابر کا شریک ہے. اس لیے میرا عزیز اللہ کے لیے, اللہ نے دولت دی ہے نا, اللہ کے لیے اپنے بچے بچیوں کی شادیاں سستی کرو, آسان کرو, یہ معاشرے کے لیے بوجھ نہ بناؤ, ورنہ اس گندگی میں ہم سب شریک ہو جائیں گے. حلال سستا کرو تب حرام مہنگا ہوگا, اگر حلال مہنگا کر دیا تو حرام سستا ہو جائے گا, اور اگر حلال کے راستے ہم نے خود بند کر دیے, بیڑیاں ڈال دی, یہ 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 ہو ہی نہیں رہا حلال, تو حرام چوپٹ کھل جائے گا اس کے دروازے. اس لیے حلال کو سستا اور آسان کرو. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ جس کے دل کے اندر نورانیت ہے, جب وہ دین اور ایمان پر چلتا ہے تو اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے مخلص تاجروں کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے پیارے تاجر، وہ جو تجارت کرتے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، اللہ کو یاد، ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے اور اللہ کی یاد رہتے ہیں، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرمایا، پھر فرمایا کہ کافر اگر وہ عمل کر بھی لے، دنیا میں کوئی نیکی کر بھی لے، تو فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیروں کے اندر ہاتھ مار رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ فرمایا، پھر کامیابی کا ایک نسخہ دیا، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور ماضی کی زندگی پہ ڈر کے اللہ سے توبہ کرے گا اور آئندہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا، اگر تم ایمانی زندگی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر اقتدار، خلافت دے گا۔ خلافت، لوگ سمجھتے ہیں خلافت کا نعرہ لگانے سے خلافت آ جاتی ہے، ہاں، اور خلافت کا جھنڈا اٹھانے سے خلافت آ جاتی ہے۔ خلافت کے لیے ایک محنت ہے جو میرے نبی کے طرز پہ ہوگی۔ فرمایا، وعد اللہ، خلافت ایک انعام ہے جو ایمانی زندگی پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک محنت ہے میرے نبی کی، وہ کیا کہ انفرادی طور پہ پورے دین پہ چلنے کی کوشش ہو، اور اجتماعی طور پہ تین چیزیں زندہ ہوں، ایک دعوت و تبلیغ، دوسرا جہاد، اور تیسرا تعلیم و تعلم۔ تعلیم و تعلم سے افراد تیار ہوں، اور اس سے افراد تیار کر اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور جو بدبخت لوگ اس میں راستے میں رکاوٹ پیدا کریں ان کے لیے جہاد ہے۔ جب مسلمان سوسائٹی کے اندر یہ تینوں چیزیں، تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ اور جہاد، یہ قومی سطح پہ، جسے کہیں کہ عمومی سطح پہ، یہ زندہ ہو جائیں، اور انفرادی زندگی میں دین ہو، انفرادی زندگی میں دین ہو، اس کی بدولت اللہ بطور انعام کے خلافت اور اقتدار دے گا، اور مسلمانوں کی پستی اور ذلت کو ختم کر کے اللہ انہیں عزت اور امن اور سکون کی دولت دے گا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے، اور تین وقت تو ایسے ہیں، صبح فجر سے پہلے، رات کو عشاء کے بعد، اور دوپہر کے وقت، جس میں آدمی اپنے جسم کا زائد کپڑے اتار دیتا ہے تو چھوٹے بچے بھی اجازت لے کے داخل ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا اہتمام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں بچہ اندر داخل ہو اور اس کے اندر جو عفہ اور پاک دامنی کا جوہر اور جو ہیرا ہے وہ کہیں چٹک نہ جائے۔ اس لیے ان تین وقتوں میں بچہ بھی اجازت لے کے آئے، لیکن آج تو باپ اور بیٹا، باپ اور ماں گود میں بٹھا کر بچے کو گندی تصویریں دکھاتے ہیں میڈیا پر، دیکھ بیٹے کیا، اور بچہ جب ناچتا ہے تو فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹے کے اندر کتنا ابھی سے ناچ رہا ہے، اور جب وہ گانا گاتا ہے تو گنگنا رہا کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ عجیب ہے مسلمانوں کی زندگی، ہاں ہاں۔ تو فرمایا، اتنا قرآن اہتمام کر رہا کہ ان تین وقتوں میں اجازت لے کے بچہ داخل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر جو ہیرا ہے، ہیرا وہ، شرم و حیا، کہیں چٹک نہ جائے۔ ہاں فرمایا، باقی وقتوں میں وہ آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا، وہ بوڑھی عورتیں جو شرم و حیا کی پیکر ہیں اور حیا کی چادر اوڑھتی ہیں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ایسی عمر تک پہنچ گئیں کہ کوئی ان کی طرف نہیں نظر رکھتا، اور ان کو بھی نکاح کی کوئی امید نہیں، اگر وہ حیا، جسے کہیں کہ زائد کپڑے اتار دیں، یعنی چادر، پردہ نہ بھی کریں چہرے کا، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بوڑھی عورت کے لیے۔ لیکن ساتھ قرآن یہ بھی کہہ رہا کہ اگر یہ بھی کر لے تو اور اچھا ہے، یہ بھی کر لے تو بہت اچھا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا، اکٹھا بیٹھ کھانا بھی جائز ہے، اکیلے کے بیٹھ کھانا بھی جائز ہے۔ فرمایا، جب کسی دینی کام میں اکٹھے ہو تو اجازت لے کے، ادب یہ ہے کہ اجازت لے کے پھر وہاں سے نکلو۔ پھر سورہ فرقان کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر کفار کا اشکال کہ یہ کیسا نبی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ تو کوئی خزانہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے پاس تو بڑی دولت ہونی چاہیے تھی۔ فرمایا، پہلے نبی آئے، ان کے ساتھ بھی یہ بشری ضرورتیں لگی ہوئی تھی۔ فرمایا، جب کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں موت چاہے گا کہ اے مر ہی جاؤں اس مصیبت سے۔ فرمایا، وہاں تو بار بار موتیں پکار، پھر بھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، اللہ کے پیارے بندے، جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اپنے پیارے بندوں سے کہے گا، جن کی بعد میں دنیا پوجا کیا کرتی، کیا تم نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اپنی عبادت پر آمادہ کیا؟ فرمایا، اللہ تو پاک ہے، ہم نے تو ان کو اس طرف آمادہ نہیں کیا، یہ خود ہی اس گمراہی کے اندر پڑ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو، تم بھی صبر کرو اور ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر دیکھو کہ اس کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔